تجارت احکام تجارت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پلیٹ فارم بالخصوص فوکس کر کے گفتگو کرتا ہے کاروباری تجارتی اور مالی معاملات کے حوالے سے شرعی رہنمائی کو. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں, اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے دنوں جو پاکستان میں سیلاب آیا, مجھ سے یہ ارشاد فرمائیے, ساری گفتگو چل رہی ہے, بہت ساری مدنی چینل پہ بھی پروگرام ہوتے رہے, سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس پر بھی بہت کچھ کہا جاتا رہا, یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات ہم جیسے افراد جو ہیں جو سیف ایریاز میں ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب سیلاب آتا ہے تو جس علاقے میں جس شہر میں جس جگہ پر آیا ہے وہاں پہ کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے اور کیا کیا نقصان پہنچتا ہے. ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو سیلاب زدگان ان کے پاس صرف کھانے کے لیے نہیں ہے یا ان کے گھر ٹوٹ گئے, تو وہ ایک دائرہ کار کیا ہوتا ہے, ایک بڑا فوکس میں کر کے دیکھیں تو کیا.
دیکھیے ہر آفت کے جو نقصانات ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے اسٹور میں آگ لگی, جب تک اس اسٹور میں رکھی ہوئی ساری چیزیں فنا نہیں ہو گئیں, کسی چیز سے آگ نہیں بجھی, ٹھیک ہے, اور وہ تو اس آگ کو مزید اوپر جانے کے لیے کچھ نہیں ملا کیونکہ اس کے اوپر کی منزلوں میں پارکنگ تھی اور جگہ خالی تھی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اوپر بھی نقصان پہنچتا. اسی طریقے سے زلزلے کا معاملہ ہے, زلزلہ آتا ہے تو چونکہ عمارتیں گر جاتی ہیں, لوگ دب جاتے ہیں, تو اس کی جو ہلاکت ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. سیلاب کی جو ہلاکت ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے, جتنا بڑا سیلاب اتنی بڑی ہلاکت. بے بسی, لاچارگی, محتاجی, دشواری, مشقت, یہ تو چھوٹے الفاظ ہیں. سیلاب جب آتا ہے تو ایک تو سیلاب کا کوئی روٹ نہیں ہوتا, جہاں اس کو بہاؤ ملے گا وہ وہاں آگے بڑھے گا. جب پانی آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بستیاں ڈوب جاتی ہیں, بستیاں ڈوب گئیں, گھر اونچے ہیں, اگر کوئی گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے کچے ہیں تو گھر گر جائیں گے, اگر پکے ہیں تو یہ کب تک بیٹھے رہیں گے. جو نظر آنا ہے, جو ویژن جو جس کو بولتے ہیں, جو چیزیں نظر آتی ہیں تو نظر ہی نہیں آئیں گے, روڈ نظر نہیں آئے گا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی چل رہی ہے, اس کو روڈ نظر نہیں آ رہا, بڑے بڑے ٹائر الٹے ہوئے ہیں, روڈ ہی نظر نہیں آیا انہیں.
سر پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے, مطلب دیکھیں تو یہ ساری تباہی اسی سے ہو رہی ہے.
اسی سے ہو رہی ہے, کھڑی گاڑیوں کو بھا کے لے گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا, کیا الیکٹرانک کی چیز, کیا کھانے پینے کی چیز, کیا راشن, جب پانی ہٹے گا ایک تو وہ ساری چیزیں تباہ کر دی, جب ہٹے گا تو پورا کا پورا کیچڑ چھوڑ کر جائے گا, گارا مٹی چھوڑ کر جائے گا. رہنے والے یہاں سے کیسے نکلیں, کس طرح نکلیں, جوان تو چلیں پھر بھی چل کر نکل جائیں گے, اچھا چل کے بھی کیسے نکلیں راستے کا پتہ نہیں, کیا گڑھا, کیا راستہ, کیا اونچائی, کیا نیچائی, سب ایک ہو جاتی ہے سیلاب کے اندر, تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. پانی کا لیول بتا رہا ہوتا ہے بس, نیچے کیا ہے جانچ ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہوگی نہیں پتہ چلے گا. کشتیاں استعمال ہوتی ہیں, پھر بوڑھے کیسے نکلیں, جانور کیسے نکلیں, جانوروں کا چارہ. یعنی میں جب گیا وہاں پر تو کچھ لوگ جانور لے کے کھڑے ہوئے تھے کشتیوں کے پاس, میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ, کہنے لگے ہم ان کشتیوں کے ذریعے بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں وہاں تک جائیں گے.
اللہ
کیوں بھائی, کہنے لگے یہاں پانی جانوروں کا چارہ کہاں ہے, میلوں میلوں دور تک پانی کھڑا ہوا ہے,
اللہ
جو گھاس اگی ہوتی ہے زمین پر تو ڈوب چکی ہے, تو اب ہم پہاڑ پر یہ جانور لے کر جائیں گے. اب بتائیں جس کے پاس ایک بھینس ہے, ایک بکری ہے, وہ گھر کو سنبھالے یا پہاڑ پر لے کر جائے جانور کو, ٹھیک ہے. تو یوں سمجھیں کہ انسان کو چاروں طرف سے جو ہے وہ بے بسی کا سامنا ہے. پھر جن ایریاز میں پانی آگے کھڑا ہو گیا وہاں لائٹ بند کر دی گئی ہے، کرنی بھی چاہیے، لائٹ ہوگی تو کرنٹ پھیل جائے گا، اب وہ بغیر لائٹ کے، اچھا پھر پینے کا پانی نہیں ہے، پانی تو چاروں طرف ہے، اگر شہر ہیں جیسے خیرپور ناتھن اگر ڈوبا ہوا ہے، جڈو شہر بھی ڈوبا ہوا ہے، تو گٹر کا پانی کہاں نکلے گا، واش روم کیسے یوز ہوں گے؟
صحیح،
ٹھیک ہے، اب اوپر کی منزل پہ اگر کوئی واش روم ہے وہ تو یوز ہو جائے گا پھر بھی، اب ان جو پانی کھڑا ہوا ہے اس میں گندگی بھی شامل ہو رہی ہے، غلاظت بھی شامل ہو رہی ہے، اب اس میں بندہ چل کے بھی جا رہا ہے، اب جو وبائی امراض پھیل رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، میڈیکل اسٹور بند ہیں، فون کس سے چارج کریں، سو قسم کی جو پریشانیاں اور دشواریاں جو ہیں وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں آپ کے محلے گھر میں لائٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ دوسرے ایریا میں چلے جائیں گے، آپ کی بہن کا گھر ہے، چچے کا گھر ہے، مامے کا گھر ہے، لیکن جب پورا شہر ہی ڈوب گیا،
بلیک آؤٹ ہو گیا گویا کہ،
کہاں جائیں گے؟
آنے کی امید بھی نہیں ابھی قریب قریب،
آنے کی امید، لائٹ تو چھوٹی بات ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، کہاں جائیں گے وہ؟ ہر بندہ تو دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا۔ اچھا پھر کم آمدنی والے لوگ ہیں، کسان ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوری پر کام کرنے والے ہیں،
ڈیلی ویجز والے ہیں۔
میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صافی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، سامنے سے ایک بندہ ایک گٹھڑی رکھ کے سر پہ آ رہا ہے، تو وہ مذاق میں کہتا ہے میں نے فور کرنی ہے تمہارے ساتھ، لٹنا ہے تمہیں، دکھاؤ ذرا گٹھڑی میں کیا ہے۔ تو ایک ٹیلا ہے، اس پہ وہ گٹھڑی کھولتا ہے، تو اس میں ایک کلو آٹا ہے، ایک کلو چاول ہیں، ایک بسکٹ کا ڈبہ ہے، ایک گھی کی تھیلی ہے۔ اس سے پوچھتا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں دور جو شہر ہے وہاں سے 5 کلومیٹر پانی میں چل کے آ رہا ہوں، اور جہاں جانا ہے اس کو مزید 5 کلومیٹر دور ہے اس کا گاؤں۔ کہنے لگا کہ میرے جو بچے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ تو اس کا دل میں سوراخ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بسکٹ بھی لیا ہوا ہے، 400-500 روپے دہاڑی پر شہر میں کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی 2-3 دن کی دہاڑی اکٹھی ہوئی ہوگی، اس نے یہ سامان خریدا اور یہ سامان اٹھا کر جائے گا اور اپنے گھر میں پہنچے گا، اگلے دن دوبارہ یہ کام پر آئے گا۔ یہ جو لوگ چلا رہے ہیں نا میسیجز، گورنمنٹ امداد دے رہی ہے، ملک امداد دے رہے ہیں، کس لیے آپ شہر والے نکل رہے ہیں، کراچی والے کیوں نکل رہے ہیں، ہیں سندھ والے کہاں گئے، بھائی یہ لاکھوں لاکھ لوگ ڈسٹرب ہیں، لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، آسرا نہیں ہے۔ تو جتنے مطلب جتنی امداد پہنچ رہی ہے اگر واقعتاً صحیح لوگوں تک پہنچے تو کفایت کرے گی، لیکن حکومتی امداد کا آپ کو اندازہ ہے، سب کو اندازہ ہے کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کرپشن ہمارے ملک کی سب سے بڑا
ایک اور پہلو یہ بھی ہوگا نا شاید، جیسے آپ فرما رہے ہیں 5 کلومیٹر چل کر آیا، 5 کلومیٹر آگے جانا ہے، اب اتنے دور دراز ایریاز تک، کیونکہ بہت سارے لوگ کام تو کر رہے ہیں اپنے طور پہ لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ پائیں، بالخصوص دور دراز اور دشوار گزار، جو عام حالات میں بھی دشوار گزار اور دور راستے تصور کیے جاتے ہیں، منزل تصور۔
میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے یو کے مبلغ ہیں سید فضل باپو
جی،
وہ خیرپور ناتھن شہر میں کھانا بانٹ رہے ہیں، کشتی ایف سی آر ایف کی کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ کے، پورا شہر ڈوبا ہوا، 3-4 فٹ پانی کھڑا ہوا، بلکہ کہیں زیادہ بھی ہے
جی،
6 فٹ بھی ہے۔ اب خاندان تو منتقل ہو گئے
جی،
لیکن مال و اسباب تو رکھے ہوئے گھروں میں
جی،
تو ایک ایک بندہ گھر کا رکا ہوا ہے، اب وہ کھانا کہاں سے کھائے؟ کشتیوں میں بیٹھ کے، یہ کوئی 1 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے،
اللہ،
ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ گھروں کے اندر۔ سب سے بنیادی چیز ہے کارکن، گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، گورنمنٹ کا پولیس ہے، ٹاؤن کے ملازمین ہیں، اور چند شعبہ محکمے ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
ان لاکھوں لوگوں تک گورنمنٹ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو جو یہ جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں، جیسے دعوت اسلامی، اس کا ایک تنظیمی نیٹورک ہے، ہم بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، ہم بھی ہر آدمی کو سروائیو نہیں کر سکتے، ہم بھی مطلب اس امدادی کام کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ریسکیو کرنا،
ٹھیک
ہے، ایک بندہ پانی میں پھنسا ہوا ہے،
اسے نکالنا،
اس کو نکالنا،
ٹھیک
ہے، اور دادو کے ارد گرد دریا میں ایسا ہوا، بلوچستان کے ایریاز میں بھی ایسا ہوا، اور ایریاز میں بیسا ہوا، نکالا ہے لوگوں نے جا کے۔ دوسرا ایریا ہوتا ہے اس کو ریکور کرنا، ابھی کھانا پانی اس کا یہ سب چیزیں ہیں،
اس کو اس چیز سے نکالنا،
ٹھیک ہے نا، مطلب ضرورت، بنیادی ضرورتیں تو ہیں، 3 ٹائم کا کھانا تو دینا ہی دینا ان کو، بھوکے لوگ مریں گے تو کیا، कहाँ से खिलाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, हमला औरतें हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, सब के सब लोग हैं। ये दूसरा मरहला अगर पूरा हो जाए महरूज़ भाई, बहुत बड़ी कामयाबी है। हम हर बंदे तक खाना पहुँचा दें, भूखा न मरने दें, दवा पहुँचा दें। खाना और दवा ये दो बुनियादी ज़रूरतें हैं,
यानी कम अज़ कम उसकी ज़िंदगी की जो रमक है, जो रग है, वो तो चलती।
अल्लाह ताला ने हर खत्ते के लोगों को उनके तकालीफ के मुताबिक हिम्मत दी है।
सही।
गांव के लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, ज़मीनों में जाते हैं, औरतें भी वहाँ पे बेचारी कोटर चला रही होती हैं, घास काट रही होती हैं, मुशक्क़त करने वाले लोग होते हैं। जब इलाके से पानी उतर जाएगा, इनके घर तबाह हो जाएंगे, ये मट्टी वट्टी जमा करके 4-6 महीने में बना लेंगे।
सही,
ठीक है,
कुछ ना कुछ कर लेंगे,
कुछ ना कुछ कर लेंगे, पहले इनकी जान तो बचे,
ये जिंदा रहेंगे तो कुछ होगा,
जिंदा तो रहे ये कम से कम।
ठीक,
तो पहले जो मरला है, अब इस पर जो है अगर लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं पहुँचेंगे, तो ये बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, ये एक बड़ा इशू है।
ठीक, एक छोटी सी बात, क्योंकि इतना इस पर डिस्कशन हो गई है, तो मैं चाहता हूँ एक दूसरा पहलू भी आ जाए, और बार बार आना चाहिए। तो हमारे क्या जज्बात होने चाहिए, हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए इस चीज़ को सबको देखकर, क्योंकि देख तो सभी रहे।
असल में मसला ये है कि उन लोगों का जो दर्द है वो हम तक नहीं पहुंच रहा सही मानों में। ठीक है, मैं होकर आया हूँ, जब मैं 15 मिनट तक बोलता रहा हूँ और मेरे पास मज़ीद जो है वो बिला मुबालगा मेरे पास 5 घंटे बोलने का मवाद मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि जो हमारे मुसलमानों की तकालीफ है सही माना में हम तक पहुंच नहीं रही, हम महसूसात नहीं कर रहे। अब मेरी जो है ना वो इस सारी एक्टिविटी का घर पर क्या असर पड़ रहा है, पे मिसाल के तौर पे बारिश हुई
जी।
सब एरियाज में तो नहीं हुई, हमारा घर जिस एरिया में उसमें भी 10-12 मिनट बारिश हुई। मेरी बच्ची है 3.5-4 साल उसकी उम्र है, वो अपनी वालदा से कहती हैं कि माँ बारिश हो गई, जो लोग बाहर निकले उनका क्या होगा, ठीक है ना, लोग खेमों में बैठे हैं उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे। अब चूँकि वो सुबह शाम या तो मुझे फ़ोन पे बात करते हुए देख रही हैं या मैं निकला हूँ, वो उसके जहन में एक फीडिंग है, तो उसके जहन में ये ख्याल आया। अब हर बच्चे के जहन में तो ये ख्याल नहीं आ रहा, तो ये तकलीफ़ जो है मुसलमान की तकलीफ़, एक को तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके जो तकलीफ़ है हम सब महसूस करें, ये एक ईमानी तकाजा है। जब ये कैफियत होगी तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कोई ऐसा निज़ाम है, भाई मिसाल के तौर पर मुझे 5 बंदे मिल जाएं कि भाई इनकी खैर ख्वाही मैंने करनी है, ये इनका अकाउंट नंबर है, ये बंदे हैं, तो मेरे लिए रोज़ाना 200-400 रुपये भेजना मुश्किल नहीं है, खाना तो खा लेंगे वो। कनेक्शन नहीं है ना असल में, परेशान किसी कोने खांचे में पड़ा हुआ है
जी।
मदद करने वाला करना चाहता है, डायरेक्ट रसाई नहीं है।
ठीक,
रसाई क्या है, जो रफाई तंजीमें हैं इनके ज़रिए रसाई है। कोई ऐसा निज़ाम बने तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इमदाद हो सकती है लोगों की।
ठीक,
कोई ऐसी हिकमत अमली बने कि भाई सैलाब जदगान के नंबर अकाउंट बन जाए, कोई डिजिटल सिस्टम बन जाए, लोगों को उनको डायरेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है, लेकिन करप्शन का दरवाज़ा बंद हो जाए अगर ऐसा हो तो। FGRF जो है बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, यानी कई दिन हो गए, कई दिन हो गए PF बेस कराची से रोज़ाना एक जहाज 730 शायद कहलाता है, 730 एक जहाज जैकबाबाद माल लेकर जा रहा है। मेरे ख्याल में 15,000 टन आता है, ये
फिगर अच्छा, बहुत ह्यूज अमाउंट
है। जहाज में कितना माल है आप समझ सकते हैं। तो वो जहाज़ जैकबाबा जाता है, आधा सामान जो उसका है वो बलूचिस्तान मुंतकिल होता है, और आधा सामान जो है वो सिंध जो सक्खर और आगे के जो एरियाज़ हैं यहाँ जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स की गाड़ियाँ मीरपुर ख़ास रोज़ाना की बुनियाद पर सामान लेकर जा रही हैं।
ठीक,
कुछ लोग वो हैं जो सिंधड़ी बेस है वहाँ मौजूद हैं, उनको खाना दिया जा रहा है
जी।
और इसके अलावा फिर ये सामान आगे जो इलाके हैं मीरपुर ख़ास से आगे उसमें तकसीम किया जा रहा है।
बलूचिस्तान में भी जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी गए
माशाल्लाह। अभी अब्दुल हबीब भाई ने बताया कि इस्लामाबाद से एक जहाज़ सैदो शरीफ सवात के साथ ये एयरपोर्ट है, वहाँ से जाएगा PF का जहाज़। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि सवात जाने वाला जहाज़ लाहौर से जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी याफर भाई देखते हैं लाहौर को, तो भाई ने कहा अच्छा मशवरा है, वहाँ से जो राशन जमा हो रहा है, जो चीज़ें जमा हो रही हैं, تو وہ کے پی کے میں پہنچتا رہے. تو یوں ایک گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے, آرمی کے ساتھ, ایئر فورس کے ساتھ, نیوی کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے ایف جی آر ایف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ہمیں ڈومیسٹک جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سپورٹ وہ بھی فراہم ہو رہی ہے کہ نقل و حمل ہے.
ایک بات ہے, بڑی سنجیدہ گفتگو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بات تو ہے, ابھی آپ کا پروگرام بھی دیکھا اور ویسے بھی مدنی چینل پہ نیوز وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا, آپ بھی ایف جی آر ایف کی وہ جیکٹ یا کچھ پہنے ہوئے تھے, ایف جی آر ایف کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو آپ کی ایف جی آر ایف میں کیا ذمہ داری ہے؟
میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں.
ایف جی آر ایف
والوں کی دعوت اسلامی کی ہے,
تو آپ بھی دعوت اسلامی.
دیکھیے جب حادثہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, بڑا حادثہ ہوتا ہے
جی,
تو دعوت اسلامی کا ہر کارکن جو ہے ایف جی آر ایف کا کارکن بن جاتا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. ابھی علاقے
میں یہ خوبصورتی ہے,
علاقے میں کون ہے, یعنی دیکھیں نیٹ ورک کے بغیر آپ کیسے پہنچیں گے.
ٹھیک.
دعوت اسلامی کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نیٹ ورک موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اب کون کام کر رہا ہے, قافلہ ذمہ دار وہاں اترا ہوا ہے, علاقہ ذمہ دار وہاں اترا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مدنی انعامات کا ذمہ دار ہے, وہ اپنی ذمہ داری اس کی اپنی جگہ پر, لیکن وہ امدادی کاموں میں اترا ہوا ہے.
ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوں سب.
تو ہر بندہ جب اترا ہوا ہے تو میں کیوں محروم رہوں؟
ایک بہت اچھے تاجر ہیں ہمارے علاقے کے, خود بہت اچھے اسکیل سیٹ صاحب, ایف جی آر ایف کا کیمپ مسجد کے باہر لگا ہوا تھا, تو ان سے ملاقات ہوئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے خدمت کر رہے ہیں بس. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے باقاعدہ اور خود جو ہے وہ کلیکشن کر رہے تھے, پھر مجھے اپڈیٹ بھی انہوں نے دی, تو الحمدللہ لگے ہوئے. امیر اہل سنت کا بڑا فیضان ہے اللہ کی رحمت سے, دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے, تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ہماری جو گراؤنڈ ورک جو ہے ہمارا وہ بڑا مضبوط.
ہم گاؤں اور قصبے تک پہنچے ہوئے ہیں
جی,
ٹھیک ہے. شہر تو بہت چھوٹی بات ہے, یعنی میں جن گاؤں میں گیا ہوں
جی,
تو وہاں دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے والے افراد موجود تھے, وہ فون کر رہے تھے لوگوں کو, ذمہ داروں کو, ہمارے گاؤں میں یہ تکلیف ہے, یہاں آئیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے ان گاؤں میں پہنچے ہم, اس گاؤں میں کچھ نہ کچھ سسٹم موجود تھا.
اس کے ذریعے سے تقسیم کاری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور دیانتداری کے ساتھ اور مستحق
لوگوں کا پتہ چلتا ہے یہ لوگ ہیں
جی. کالز کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ جو گفتگو چل رہی ہے, جو ہوئی ابھی کچھ دیر گفتگو, مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ 5 گھنٹے تک بھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ہمارا سلسلہ, ہمارا پروگرام تجارت سے ریلیٹڈ ہے, تو اس طرف بھی بڑھتے ہیں, آپ کے سوالات شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں. کال دیجیے پہلی.
کچھ دکاندار دوسری دکان سے ادھار مال اٹھا کر اپنی دکان پر لے آتے ہیں, اور دونوں دکاندار اس بات پر بھی راضی ہوتے ہیں کہ اگر مال نہیں بکا تو ادھار دینے والے کو مال واپس دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے جب کبھی ادھار مال دینے والے کو مال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا مال اس دکان سے واپس منگوا لیتا ہے اور پھر کچھ دنوں بعد حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر کس قسم کے احکام تجارت کا خیال رکھنا چاہیے؟ شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں.
دیکھیے دو ماڈل ہو سکتے ہیں, دو ماڈلس کو فالو کیا جائے. ایک تیسرا ماڈل بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ماڈل یہ ہے کہ یہ دکاندار دوسرے کا مال بیچ رہا ہے اور بیچنے کے بعد اس کو بتائے گا کہ بھائی میں نے اتنے کا بیچا, اور پہلے سے طے کر لیں گے کہ آپ کو کمیشن اس بیچنے کے بدلے اتنی ملے گی.
ٹھیک.
یہ طریقہ پریکٹیکل نہیں ہے, مارکیٹ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ کہ اس سے مال اٹھا کر لے آئے, اب اس دکان سے بھاؤتاؤ کیا, بھاؤتاؤ کرنے کے بعد جتنے کا بیچنا تھا اتنے کا بیچا, اب پیچھے والا جو دکاندار ہے اس سے جو ہول سیل پرائز ہے اس پر ان کی ایک بارگیننگ ہوتی ہے پہلے سے, وہ ان کو ادا کر دیتے ہیں
جی.
تو دکاندار کی ملکیت میں مال نہیں آیا تھا, جس نے دوسرے دکاندار نے بیچا, اس ملکیت میں آنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. شریعت مطالعہ نے ایک طریقہ بتایا, خیار شرط پر مال خریدنا, کہ میں کسی سے مال خرید کر لے کر آیا کہ بھائی مجھے پسند آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ کو واپس کر دوں گا.
ٹھیک.
تو لے آئے تو یہ ملکیت میں آ جاتا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے, ملکیت میں آ گیا, اب اس کو بیچ بھی سکتے ہیں.
صحیح ہے.
دکاندار یعنی گاہک چیز لے گیا تو اس نے اپنا ہی مال بیچا ہے.
صحیح.
اور ریٹ پہلے سے فکس ہو جائیں اس کی یہ قیمت ہے.
ٹھیک.
دکاندار نے اگر پسند نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے واپس کر دیا.
ٹھیک.
اس کو یعنی وہ جو ڈیل تھی وہ کینسل ہو گئی, وہ آلریڈی کنڈیشنل ڈیل تھی. خیال شرط کہتے ہیں 3 دن کا اختیار ہوتا ہے کہ جناب 3 دن کے اندر اندر ہم میں یہ چیز واپس کر دوں گا. اس موڑ پر جو ہے نا آپ چیز لے آئے اور اس کے بعد آپ نے وہ واپس کر دی یا پھر آپ نے بیچ دی.
یہ لیں جی,
یہ دو طریقہ کار تھے. تیسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار بیچ دے اور ٹھیک ہے بھائی مہینے دو مہینے کی ہماری ادھار ہے, آپ واپس کر دیجیے گا پیسے, ٹھیک ہے, اور اتنے کی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ پیسوں کے بدلے اس نے وہ چیزیں منگوا لی, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ماڈل میں انتقال ملکیت ہو جائے گا, آپ نے بیچی ہی اس کو, اب وہ اس کی دکان میں رکھی ہوئی, وہ جو چاہے کرے, یہ پرمننٹ ڈیل تھی. تو یوں جو بیچ کا طریقہ ہے خیر شرط والا, کافی اچھا طریقہ ہے
جی, وہ پریکٹیکلی بہت اس کو اپنایا ہو سکتا ہے. اور یہ سوال کرنے والے تو پتہ نہیں کس مارکیٹ سے تھے, لیکن بہت ساری مارکیٹوں میں یہ اپلائی ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے, اور مفتی صاحب نے جیسے اس کا حل بھی بتا دیا, تو اس کو اپلائی کریں. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے کاروان والے جو حج عمرہ پر لے جاتے ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ بنا کر وائرل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پاکستانی اتنے روپے کے اندر آپ حج یا عمرے پر ان ان سہولیات کے ساتھ جا سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی اینڈ میں شرط بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کرنسی کا کوئی ڈفرینس ہوگا تو کسٹمر اسے ادا کرے گا. تو اس شرط کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ شرط درست ہے, اگر یہ درست نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دے تاکہ جو ہے کاروان والوں کو نقصان بھی نہ ہو اور شرعی اعتبار سے بھی معاملہ درست ہو جائے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوتی, پوسٹ ایک آفر ہوتی ہے, لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں, پھر آ کے بندہ جب پیسے دیتا ہے یا معاہدہ کرتا ہے وہ ڈیل ہوتی ہے اصل میں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ کسٹمر نے کب کی ہے. کسٹمر نے ڈیل کی ہی اس موقع پر ہے کہ 15 دن بعد واپس جانا ہے, اور ایک لاک ڈیل کی ہے کہ بھائی اتنے کی جو ڈیل ہے ہماری فائنل ہے, اب کوئی پیسے نہیں ہوں گے, تب تو آپ کا سوال ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس نے جو پبلسٹی کی تھی ایک اندازن قیمت بتائی تھی اس نے, اور کچھ اضافے کا آپشن بھی رکھا تھا. تشہیر میں اس طرح کا آپشن رکھا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ کی ڈیل ہوگی تو وہ ڈن ہو جائے گی, لاک ہو جائے گی ایک ہی فگر پر. اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ سارے جو پرابلم ہیں, فقہی پرابلم اور جو شرعی ایک مشکل تھی, یہ حل ہو سکتی ہے. دوسرا اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ جو اپنا پیکیج ہے وہ ڈالر میں ہی کر دیں. جیسے بغداد شریف کے پیکیج, انہوں نے جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں, کسی نے 1000, 100 ڈالر کم, کسی نے 200 ڈالر زیادہ, تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا. ڈالر کتنا ہی اپ ڈاؤن ہوگا, ڈالر کا جو عدد ہے وہ بیان کر دیا گیا, کسٹمر نے ڈالر ہی دینے. جی
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو فائن آرٹ کا کام کرتے ہیں یا جو اسکولوں میں اور مختلف مقامات پر جو پینٹنگ بناتے ہیں, سمندر بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں, اور جو ہاتھوں پر پینٹنگ بناتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. اور یہ مہنگی خریدے ہیں اور اس کی جو ہے نا ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا.
دیکھیے اسکولوں میں جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے, جیسے ایک تو ہوتی ہے کلر پینٹنگ. اچھا پہلے تو میں واضح کر دوں, جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے, وہ کسی بھی شیپ میں ہو, فزیکلی جو تصویر ہوتی ہے, ڈیجیٹل کی بات ہم نہیں کر رہے, تو وہ تو جائز نہیں ہے. اب اسکولوں میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ محمود بھائی, جیسے پاکستان کا نقشہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اپنے استاد صاحب یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے کلاس 1 سے لے کر 5 تک پڑھایا. ہماری جو کلاس ہوتی تھی وہ دلہن کی طرح سجی ہوتی تھی. ہمارے استاد صاحب نعمت اللہ صدیقی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بہت نیک سیرت آدمی تھے اور بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی لوگ انتظار کرتے تھے. ان کا اصول ہوتا تھا کہ وہ کلاس 1 کو لیتے تھے تو 5 تک پڑھاتے تھے. اب انہوں نے وال پر پاکستان کا پورا نقشہ بنایا ہوتا تھا, وہ پینٹنگ نہیں تھی, وہ فزیکل تھا, یعنی وہ ابھار کے ذریعے مختلف چیزیں رکھ کے, اور جناب آپ شاریں بھی شو کرنی ہے اور یہ بھی شو کرنا,
وہ ایک 3D ٹائپ کا تھا.
3D بالکل 3D تھی, خود بناتے تھے, بہت اچھے پینٹر تھے, اور خطاطی کی ہوئی ہے, اشعار لکھے ہوئے ہیں, آیات لکھی ہوئی ہیں کلاس کے اندر. تو ہمارے جو کلاس ہے وہ بالکل دلہن کی طرح سجی ہوتی تھی, بطور خاص کیونکہ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, تو آج کل تو اسکولوں کی عادت کھنڈر جیسی ہے, لیکن اس زمانے میں کافی بہتری تھی, پودے رکھے ہوئے ہیں. تو یوں اگر نقشے ایسے ہیں کہ جو کلر کے ہیں یا 3D کی صورت میں ہیں اور جاندار کی وہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا یہ مہنگے ہوتے ہیں، تو مہنگے جو نقشے ہوتے ہیں وہ 3D والے ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بات جہاں تک ہے ہاتھوں پر بنانے کی، تو ہاتھوں پر اگر تو کوئی ایسا ہے کہ جو ایک عارضی کلر ہے، جیسے بعض اوقات جو ہے نا ٹیچر جو ہے وہ اسٹار بنا دیتی ہے بچوں کے گالوں پر، تو ایک وہ عارضی کلر ہوتا ہے، وہ پرماننٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تو کھدوا کر لکھنا ہے، تو یہ جو کھدوا کر لکھنا ہے اس سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے.
جی اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی سے ہول سیل والے اتنا زیادہ سامان لے لیتے ہیں جو 6-7 مہینے تک استعمال ہو سکتا ہے، اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مطلب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ سامان خریدتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر اس دوران کوئی قحط پڑ گیا یا سیلاب آ گیا اور اس دوران اگر ریٹ بڑھ جائے تو کیا اس کو ذخیرہ اندوزی کا گناہ ملے گا، اور کیا ریٹ بڑھانے میں وہ حق بجانب ہوگا یا نہیں، اور اس کو گناہ ملے گا یا نہیں، کیونکہ اب اس میں ریٹ ویسے بھی بڑھ چکا ہوتا ہے اس میں زیادہ مال ختم اور شارٹیج کی وجہ سے، تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے.
دیکھیں ایک چیز کا ہلکا پھلکا شارٹ ہونا اور چیز ہے. جیسے میں مثال پیش کروں گندم کی، گندم جب آئی تھی تو 22,000 روپے من تھی، ٹھیک ہے، اب کوئی 28,000 سے بھی اوپر جا رہی ہے.
جی
تو ہوتا یہ ہے کہ فصل ختم ہونے کا، یعنی فصل جب نئی نئی آتی ہے تو سستی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے سال ختم ہونے لگتا ہے وہ آئٹم مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نارملی تو 1,000-2,000 مہنگا ہوتا ہے، لیکن حالات جب چینج ہو تو زیادہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے. اس پورے سناریوں میں یعنی ایک من پر 8,000 روپے یا 6,000 روپے بڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں گندم شارٹ ہے، قحط ہے، ایسا نہیں ہے. مرچی کو آپ دیکھ لیں، مرچی جب آئی تھی تو مرچی کا ریٹ تھا کوئی 7,000 روپے کلو، 7,000 روپے من، آج وہی مرچی 15,000 سے 20,000 روپے من چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کہ مرچی نہیں مل رہی، یہی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے. تو مختلف اسباب کی وجہ سے، خاص طور پر ڈالر کا جو ریٹ بڑھا ہے اس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں جیسے جو آنی ہیں، جیسے کپاس ہے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اسی طریقے سے چاول مہنگا ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والی فصل آئے یا نہ آئے، لیکن مارکیٹ میں قحط کی صورتحال نہیں ہے. اس تناظر میں جس کے پاس مال رکھا ہوا ہے، یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی کہ جو منع ہے، جو گناہ کا کام ہے، یہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس پر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں.
ٹھیک اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں اس کا 10-15% ٹوکن بھی جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارا ذہن بنتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کو نہیں خریدتا ہوں، اور میں جب بیچنے والے سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کو نہیں خریدنا چاہتا ہوں، میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو بیچنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے ڈیل کر چکے ہیں، ٹوکن بھی جمع کرا چکے ہیں اور اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور بیچنے والا ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ایڈوانس ضبط کرنا جائز بھی نہیں ہے، تو میں آپ کا ایڈوانس بھی ضبط نہیں کر سکتا ہوں، اور ڈیل بھی ختم کرنی ہے اور باہمی رضامندی بھی نہیں پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں باہمی رضامندی کے ساتھ اس ڈیل کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے شرعی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرا.
دیکھیے بڑا آسان طریقہ ہے باہمی رضامندی، یہ کہ تم بھی راضی ہو جاؤ میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، میرے پیسے واپس کرا دو، ڈیل ختم، اور کیا طریقہ کار ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن سامنے والا اپنی مشکلات بیان کرے گا نا،
جی
کہ بھائی دیکھو میں ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا تھا اتنے عرصے تک، میں اگر کسی اور کو بیچ دیتا تو میں نے کہیں اور پیسے دینے ہیں، تم پیسے مجھے نہیں دو گے تو مجھے کہیں اور جو دینے تھے مجھے نقصان ہوگا. تو اس کا راضی نہ ہونا اصل ہے، اگر وہ راضی ہے پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں آپ کے سامنے، وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو آپ پورا کریں، خریدیں اس کو. اس آپشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پوری قوم اس آپشن کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے ایک آپشن تو ہے، ہم کہیں پھنس گئے بیانہ ضبط ہو جائے گا اور ہم نکل آئیں گے. جب پہلے سے آپ کے ذہن میں یہ آپشن رہتا ہے تو آپ اس بات کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کینسل بھی کر سکتا ہوں، تو بندہ بعض اوقات سوچ و بچار میں بھی صحیح سوچ و بچار نہیں کرتا، एक कच्ची सोचो विचार करके फैसला कर लेता है, जब आपको पता होगा कि कोई रास्ता ही नहीं है भाई मेरे पास सामने वाले की रजामंदी के कैंसिल करने का, तो मैं समझता हूँ आप बड़े सोच समझ के फैसला करेंगे और जो तेज़ रफ्तारी है इसमें भी कमी आएगी।
प्रोग्राम का हमारे वक्त भी इख्तिताम को पहुँचा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अहकाम-ए-तिजारत, अहकाम-ए-तिजारत।